ادا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی، سیدا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی، روئے حق کے لیے یہ نشانی کافی۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، فإنه ناصر وخیر معین، والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل انما اعوذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى، شب شهادت دكتور رسول ازرع بتول ہمسر علی مادر حسنین زینب ام کلثوم سر اللہ الاکبر عصمت اللہ الکبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس عظیم شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض ہے خانوادۂ رسول کی خدمت میں، خصوصاً رسول اللہ مولا کائنات اور امام حسن حسین اور زینب ام کلثوم علیہ السلام کی خدمت میں، اور اسی طرح تسلیت و تعزیت عرض ہے یوسف زہرا، دلبند زہرا، نور چشم زہرا، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، کہ جو پردہ غیب سے کئی سو سالوں سے اس امر الہی کے انتظار میں ہے کہ اذن خدا ہو اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرے، اور وہ ظلم کہ جو خاندان رسالت پر روا رکھا گیا، جائز شمار کیا گیا، مباح گردانا گیا، اس کا بدلہ لے سکے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر سکے۔ اور اسی طرح یہ ایام شہادت سردار قلوب شہید قاسم سلیمانی، جو مرد آسمانی تھا، اور ابو مہندی المہندس اور ان کے رفقا کی شہادت کے ایام ہیں۔ اس شہادت کی تسلیت و تعزیت بھی حضرت امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو حقیقی معنی میں امام کا سپاہی، اپنے امام کا سچا سرباز اور دشمن کی آنکھ کا کاٹا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قل انما اعوذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں صرف تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو۔ کس حالت میں قیام کرو؟ مثنا و فرادا، خواہ تم دو ہو یا ایک ہو، یعنی در حقیقت خداوند عالم ایک خاص نصیحت، نصیحت واحدہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اعوذکم قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی زبانی نقل کیا گیا ہے، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اپنی قوم کے افراد کو، لیکن وہ نصیحت کہ جو خداوند عالم اپنے رسول کی زبانی اس امت کے لیے بیان کر رہا ہے، وہ نصیحت واحدہ ہے، ایک ہی نصیحت ہے۔ اس بنا پر اعوذکم یعنی نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، ارشاد و واعظ کرنا قرآن کریم میں انبیاء کے توسط سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے ذریعے سے نبی کو یہ پیغام دینا کہ نصیحت واحدہ جو قرآن میں ایک ہی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائی کے خواہران عزیز، وہ اسی جگہ بیان کی گئی ہے، قل انما، انما یعنی صرف و صرف ایک نصیحت کرتا ہوں۔ خب نصیحت کس بنا پہ ہوتی ہے؟ ہمدردی کی بنا پہ ہوتی ہے، دل سوزی کی بنا پہ ہوتی ہے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو انسان اس کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کو آنے والے خطرات سے خبردار کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آنے والا زمانہ یا راستہ خطرناک ہے۔ بس نصیحت کرنے والا دل سوزی کی بنا پر، ہمدردی کی بنا پر، جس کا دل تڑپ رہا ہے دوسرے کے لیے، اس بنا پر آ کر نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ بس نصیحت در حقیقت وہ امر ہے کہ جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے۔ کبھی بھی نصیحت کرنے والے کو سرزنش نہیں کی جائے گی اگر وہ عقلی تقاضوں اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق ہو۔ قرآن کریم میں اخلاقی طور پر جو احکام ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ موقع نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر بیان کیا جائے، لیکن ارشاد، نصیحت اور واعظ کرنے کے اپنے اصول و قوانین ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو نصیحت کرنا ہے تو اس ایک ہی انسان کو جا کے نصیحت کی جائے جو آپ کے مورد نظر ہے، کہ آپ فلاں کو، فلاں بہن یا بھائی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے مجمع عام میں نصیحت نہ کریں بلکہ آپ اسے اکیلے میں لے جا کر نصیحت کریں۔ مثلا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک انسان غلط وضو کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی نصیحت کیسے کریں، اس کو کیسے سمجھائیں، سب کے سامنے سمجھائیں مناسب نہیں ہے، بلکہ خاص انداز سے اسی کے سامنے جا کر اسی کی غلطی، اسی کا عیب بیان کیا۔ نصیحت کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جائے اسے ہی جا کر اس کا عیب بتایا جائے، توجہ رکھے گا۔ اسی لیے کہ المؤمن مرۃ المؤمن، مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے۔ آپ میں جو عیب ہے، جو مجھے اور آپ کو عیب نظر آتا ہے، آئینہ مجھے میرا عیب دکھاتا ہے، معاشرے میں لاؤڈ اسپیکر پہ بیان نہیں کرتا، واٹس ایپ پہ اعلان نہیں کرتا کہ مثلا فلاں انسان میں، فلاں بھائی میں، فلاں بہن میں یہ عیب ہے۔ آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ عیب کو صرف اسی شخص کے سامنے بیان کرتا ہے۔ بس اخلاقی طور پر نصیحت کا اصول یہ ہے کہ جس کو نصیحت کرنی ہو اسی کو نصیحت بیان کی جائے۔ یہ اخلاقی ایک نصیحت ہے جو انفرادی پہلو میں ہے۔ ایک نصیحت کا اجتماعی پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی معاشرے کو نصیحت کرنا ہے، معاشرے کو خبردار کرنا ہے، معاشرے کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ معاشرہ جو جس راہ پہ چل رہا ہے اس راہ کے بارے میں متوجہ ہو جائے، آگاہ و بیدار ہو جائے۔ بس ایک انسان کی نصیحت اور ایک معاشرے کی نصیحت ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی، دونوں کے اپنے اپنے اصول و قوانین ہیں۔ نہ ہم انفرادی قوانین کو لے کر معاشرے پہ لاگو کر سکتے ہیں اور نہ معاشرتی واعظ و نصیحت اور ارشاد اور تبلیغ کے قوانین کو ایک شخص اور فرد کے لیے در حقیقت قابل عمل بنا سکتے ہیں۔ فرد اور ایک انسان کے لیے انفرادی اصول ہیں نصیحت کرنے کے، اور ایک سوسائٹی کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے، ایک معاشرے کے در حقیقت نصیحت کرنے کے اپنے اصول ہیں۔ دونوں کو خلط اور مخلوط نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی ان دونوں کو مخلوط کیا جائے گا کہ ایک انفرادی اصول کو اٹھا کر ایک سوسائٹی پہ لاگو کیا جائے اور ایک سوسائٹی کو اٹھا کر اس کے اصول اٹھا کر ایک انفرادی زندگی پہ لاگو کیا جائے، نتیجہ نہیں ملے گا۔ مثلا آپ اس ٹیبل کے کور کو چاہیں کہ اس امام بارگاہ پہ ڈال دیں، کیا ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میز کا جو حدود و رقبہ ہے، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے، اس عمارت کا جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بس اس غلاف کو جو اس ٹیبل پر رکھا ہے ہم اس امام بارگاہ کی چھت پہ نہیں ڈال سکتے۔ یا چاہیں کہ امام بارگاہ کے اس مثلا اس پر جو کپڑا پڑا ہے اس کو ٹیبل پہ لا کے ڈال دیں، اب یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ کپڑا پھیل جائے گا۔ تو پس چلا کہ انفرادیت اور اجتماعیت کے اپنے اپنے اصول ہیں، لیکن جو بنیادی شرط ہیں دونوں نصیحتوں میں، خواب و انفرادی سطح کی ہو یا اجتماعی سطح کی، در حقیقت جو چیز مد نظر ہے وہ بھلائی ہے، وہ خیر ہے، وہ کسی کا بھلا چاہنا ہے، وہ انسان دوستی ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ دل سوزی ہے، جس کی بنا پر یا تو ایک انسان کو نصیحت کی جاتی ہے یا ایک معاشرے اور گروہ کو نصیحت کی جاتی ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم میں انفرادی طرف بہت ساری نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، دامن محسن گنجائش نہیں میں اس میں وارد ہوں، لیکن اجتماعی سطح پر، معاشرتی لیول پر، سوسائٹی کے مرحلے میں خداوند عالم نے انبیاء کے ذریعے سے نصیحت کروائی ہے۔ خوب، وہ نصیحتیں جو تھیں وہ امتوں اور قوموں کے لیے تھیں، لیکن نصیحت واحدہ، اعیدکم بواحدتن، ایک نصیحت جو مورد توجہ ہے خداوند عالم کے، جس کو اپنے رسول خاتم صلی اللہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تقوم للہ مثنا و فرادا، کہ کیا کرو؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے قیام کرو۔ کس عالم میں؟ دو ہو یا ایک ہو، یعنی تمہیں اجتماعی سطح پر قیام کرنا ہے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ توجہ رکھے گا، خواہ دو ہو یا ایک ہو، تنے تنہا ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے قیام کیا جائے، کیا کرنا چاہیے، اس کی الف بے معلوم ہو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ کہ صحیح روش اور صحیح میتھڈ سے در حقیقت اس چیز میں وارد ہوا جائے۔ اگر انسان کو علم ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو روش نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، وہ انسان اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا آپ نے کہا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے، ہمیں فلاں غذا پکانی چاہیے، فلاں کو یہ غذا پسند ہے، لیکن اگر آپ کو پکانے کا طریقہ نہیں معلوم، خوب، تو آپ جو ہیں وہ غذا نہیں پکا سکتے۔ یا مثلا آپ نے کہا کہ مثلا ہمیں فلاں امام بارگاہ مسجد جانا چاہیے، وہاں آج شہادت جناب زہرا کا اور سردار آسمانی کا ایک پروگرام ہے۔ خوب، آپ کو راستہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی امام بارگاہ۔ علم ہونا کافی نہیں ہے، راستے کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے، طریقہ کا بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ علم ہونا کافی نہیں ہے، علم ہے کہ آج پروگرام ہے، لیکن راستہ کہاں سے ہے، کون سی گلی سے ہے، کون سے محلے میں ہے، کون سی روڈ پر ہے، کون سی امام بارگاہ میں ہے، یہ روش اور یہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بس یہاں پر جو چیز مورد توجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان قیام کرے اللہ کے لیے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ میں نظر آتی ہے کہ جس میں شہزادی کون ہیں؟ دختر رسول، یہ ولیہ خدا قیام کرتی ہیں کہ جہاں پر بہت سی مجبوریاں ہیں اس نبی برحق کے بلا فصل اور برحق امام و جانشین کے لیے کہ اس کو موقع نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے میدان کھولا نہیں جا رہا، یا اگر وہ کلام کرے یا وہ اگر بات کرے تو امت میں اختلاف کا سبب بن سکتا ہے، وہاں پر مامور کیا جاتا ہے امام کو، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی تلوار نہ اٹھانا، اے علی صبر کرنا اگر میرے بعد کچھ ایسے حالات رونما ہوں، جیسے کہ رسول اللہ دیکھ رہے تھے، پیش بینی کر رہے تھے۔ بس اس بنا پر جہاں پر ولی و حجت و امام جو اللہ کی طرف سے قائم و مقرر کیا گیا ہے وہ نہیں بول سکتا، وہ وارد میدان نہیں ہو سکتا، وہاں پر در حقیقت ایک اور ہے کہ جو اس خلا کو پر کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ یہ وہ ولیہ خدا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ولیہ ہیں، ولایت تکوینیہ رکھتی ہیں، اس ولایت تکوینیہ کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار دی ہے، ولایت تکوینی کے تحت حضرت زہرا ائمہ پر حجت ہیں، توجہ رکھے گا۔ اور تکوین دیکھیں، ایک ہوتا ہے تکوین اور ایک تشریح۔ تکوین کیا ہے؟ یعنی اس عالم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقامات مقرر کیے ہیں، لیکن جب امام اس دنیا میں آئے گا تو تشریعاً قانوناً وہ شریعتاً امام قرار پائے گا، تو اس کی اطاعت واجب ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول اور امام مرد ہوتا ہے، خاتون نہیں ہو سکتی۔ پس اس بنا پر ایک امام تشریعی ہے کہ جس کی اطاعت فرد ہے، جو امام ہے، جو حجت ہے، اور ایک امام تکوینی ہے، ایک امام ظاہری ہے، اور ایک امام باطنی ہے، دونوں ولایت رکھتے ہیں، امام تکوینی بھی اور امام تشریعی بھی۔ فرق یہ ہے امام تکوینی کی ولایت میں اور امام تشریعی کی ولایت میں کہ امام تکوینی کی ولایت کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، توجہ رکھے گا۔ لیکن امام تکوینی کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولایت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی رکھا ہے، وہ ہم فاطمت ہو، وہ ابوہا، وہ بعلہا، وہ بنوہا، یہ ولایت تکوینی ہی کا ایک انداز ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ پس حضرت علی امام اول ہے تکوینن بھی اور تشریعن بھی، امام حسن امام حجت الہی ہیں جن کی اطاعت فرض ہے تکوینن بھی اور تشریعن بھی، لیکن حضرت زہرا تکوینن امام و ولی ہیں تمام ائمہ کی غیر حضرت علی، توجہ رکھیے گا، حضرت علی کے سوا تمام ائمہ کی تکوینن، تکوینن شرط ہے، دیکھیں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ اشتباہ نہ ہو، تکوینن امام ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا علم، آپ کی ولایت مستولی ہے، چھائی ہوئی ہے تمام ائمہ پر، آپ کا علم چھایا ہوا ہے تمام ائمہ پر، رسول اکرم کی رحلت کے بعد فرشتہ آ کے آپ سے کلام کرتا ہے، آپ محدثہ قرار پاتی ہیں، پھر مولا علی علیہ السلام اس کو لکھتے ہیں، توجہ رکھے گا، یعنی مدیریت کائنات اس مدیر اعلی اللہ عز و جل کی ولایت کے تحت در حقیقت یہ مدیریت کائنات اور مینجمنٹ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے توسط جاری و ساری ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ کے بعد تمام علم ما کانا و ما یکون ماضی سے لے کر مستقبل تک کا، قیامت تک کا، ہر ہر ساعت کا، ہر ہر مقام کا علم جناب زہرا کو القا فرمایا ہے اپنے فرشتے یہ مقرب کے ذریعے سے، اور یہ علم در حقیقت مولا کائنات لکھتے ہیں اور تمام ائمہ کے لیے حجت قرار پاتا ہے۔ بس واضح ہوا کہ حضرت زہرا تکویناً امام ہے، تکویناً ایک ولایت رکھتی تمام ائمہ پر اور حجت قرار پاتی ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس جب امام تشریعی کو، امام حجت کو، امام واجب الاطاعت کو، جس کی اطاعت فرض ہے، موقع نہ ملے، اجازت نہ دی جائے، وہاں پر ایک اور ولی آ کر اس خلا کو پر کرتی ہے جو جناب زہرا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فرماتی ہے ان تعزوہ تعرفوہ، میں فاطمہ بنت محمد، اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو میرے علاوہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بنت محمد ہوں، محمد میرے باپ ہے، دون نسائکم، تمہاری خواتین کے والد نہیں ہیں رسول اللہ، میرے والد ہیں۔ یعنی افتخار کرتی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ ولایت، یہ ولایت جو منتقل ہوئی ہے رسول اللہ کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، دون نسائکم، تمہاری خواتین کے باپ نہیں، میرے باپ ہیں۔ اور پھر چچا زاد بھائی، یعنی علی کے بھائی ہیں رسول اللہ، مولا علی کے تذکرہ کرتی ہیں۔ بس یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جناب زہرا تشریف لاتی ہے، اس خلا کو پر کرتی ہیں اور پھر وہ مسائل بیان کرتی ہیں جو ایک معاشرے کو خبردار کرنے والے ہیں۔ جناب زہرا کا خطبہ، خطبہ فدق کے نام سے جو مشہور ہے، در حقیقت معاشرے کو خبردار کرنا تھا، نصیحت کرنی تھی۔ توجہ رکھیے گا، یہ نصیحت وہ فردی اور انفرادی نصیحت نہیں تھی کہ جو جناب زہرا کسی فرد واحد کو کریں، بلکہ اب مسئلہ اجتماع کا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بس جا رہی ہے، خوب بس جا رہی ہے، اس کا ایک ڈرائیور ہے، اس میں کچھ لوگ سوار ہیں، اگر ڈرائیور کوئی غلطی کرے تو کیا ہوگا؟ وہ بس کھائی میں جا کے گرے گی۔ اگر ملاح جو کشتی چلا رہا ہے، کشتی ران ہے، اگر غلطی کرے گا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوبے گی، سوار ڈوب جائیں گے، بس میں سوار افراد کھائے میں گر جائیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو ڈرائیور کا انفرادی فیل ہے، کھڈے میں جا رہا ہے، جانے دو، ڈبو رہا ڈبونے دو۔ نہیں، وہاں پہ کیا کریں گے؟ انسان چیخے گا، چلائے گا، آواز بلند کرے گا، داد و فریاد کرے گا، کیا کر رہے ہو، غلط چلا رہے ہو، غلط اوور ٹیک نہ کرو، صحیح جگہ بریک لگاؤ، سامنے سے ٹریفک آ رہا ہے، ہوشیاری سے چلاؤ۔ یعنی وہاں پر انفرادی نصیحت سے کام نہیں چلے گا، بھائی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بہت اچھی گاڑی چلائیے، نہیں۔ وہاں پہ چونکہ اجتماع کا مسئلہ ہے، سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ایک کشتی کے ڈوبنے کا یا ایک بس کے کھائی میں گرنے کا مسئلہ ہے۔ اب رسول اللہ کے بعد حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب جو اس معاشرے کا چلانے والا ہے، مدیر ہے، رہنما ہے، وہ معصوم نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو رسول اللہ نے منسوب کیا ہے۔ معاشرے کو خطرہ ہے، معاشرہ کھائی میں جا کے گر سکتا ہے، سقوط کے دہانے پر ہے۔ یہاں پہ جناب زہرا آتی ہیں، نصیحت فرماتی ہیں، یہی اجتماعی نصیحت، اجتماعی نصیحت فرماتی ہیں جناب زہرا۔ کیا کہتی ہیں؟ انت قوم للہ مثنا وفراد، قیام کرو۔ خوب علی کو موقع نہیں ہے کہ علی قیام کرے، میں ولی خدا ہوں، خدا نے یہ ولایت مجھے دی ہے کہ یہ ارشاد و نصیحت میں کروں، کہ تصور میں نہیں تھا لوگوں کے کہ فاطمہ بھی آ سکتی ہیں۔ دروازہ جلایا، دروازہ گرا، زخمی ہوئی، مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، در حقیقت زور دیا گیا ولایت پر مولا علی کے کہ آپ خلفاء کی بات کریں، انکار کیا۔ زخمی حالت میں جناب زہرا تشریف لاتی، اصل تصور نہیں تھا لوگوں کے لیے کہ جناب زہرا بھی آ سکتی ہے۔ وہ زہرا جو یہ کہتی ہے بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، یہ وہ زہرا مردیہ کا کردار ہے، یہ وہ سیرت ہے کہ جس کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت ثبت کر رہی ہے مہر کو، سیرت و پاکیزگی و قداست حضرت زہرا پر، نورانیت زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ بس جناب زہرا کے لیے اصل معاشرہ ہل گیا کہ زہرا بھی آ سکتی ہیں،
زہرہ بھی خطاب کر سکتی ہیں، اور پھر جناب زہرہ نے فرمایا خطابت صرف مردان ہاشمی کا شیوا نہیں ہے، ہاں مردان ہاشمی کے لیے زیبا ہے کہ وہ معاشرے میں کھڑے ہو کر حق و باطل کی راہیں کو راہوں کو واضح کریں، صحیح کو غلط، رائٹ کو رانگ، اور راس کو چپ سے جدا کریں، لیکن جب مردان ہاشمی کو موقع نہ دیا جائے تو پھر زنان ہاشمی بھی آگے بڑھتی ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے در حقیقت اول اسلام سے لے کر سقیفہ تک، سقیفہ سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر تا ظہور امام زمان تک واضح کر دیا کہ اس مکتب کی ہر خاتون ذمہ دار ہے، اگر علی کو موقع نہیں ہے تو فاطمی سیرت سامنے آئے گی، اور در حقیقت اس طریقے سے خطابت کے جوہر دکھائے گی کہ سامنے جو نظریہ ہے، سامنے جو فکر ہے، اسے مات دے دی جائے، اسے اپنی موت آپ سلا دیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جناب زہرہ کا خطبہ اٹھائیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ اٹھائیے، جناب ام کلثوم کا خطبہ اٹھائیے، جناب سکینہ کا خطبہ اٹھائیے، یا دوسری بیویوں کے مرثیے اور کلام، اس بات کا ثبوت ہیں کہ خطابت مردان ہاشمی کا صرف حصہ نہیں ہے، اس میں زنان ہاشمی کا بھی کردار ہے۔ پس جناب زہرہ کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ عورت در حقیقت معاشرے میں جا سکتی ہے، زن معاشرے میں نکل کر ادائے کلمہ حق کر سکتی ہے کہ فرمایا کہ اپنی روسری کو، اپنے مکنے کو، کہ چہرہ چھپا ہوا تھا، ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے، آپ کا مکنہ آپ کے آدھے جسم تک تھا، اور اس کے اوپر ایک لمبی اور بڑی چادر کہ جو اور آگے تک آ گئی تھی گھونگھٹ کی مانند، آگے کر لیا تھا، سینہ ڈھکا ہوا تھا اس مکنے سے، اس چادر سے بھی، اور پاؤں تک لٹک رہی تھی کہ پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اس کے باوجود جناب زہرہ آتی ہیں اور پھر اس مسجد نبوی میں خطبہ دیتی ہیں۔ اس آیے قرآنی کا مزاق کامل ہیں جناب زہرہ اور آپ کا خطبہ، اور مہاجر انصار کے سامنے آپ کا کلام۔ بس جناب زہرہ در حقیقت اصل سوچ نہیں سکتے تھے، اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے اس فکر سے، اس آئیڈیولوجی جو حضرت زہرہ کے مد مقابل ہے کہ جو علی کو آگے آنے نہیں دے رہے، علی کو کلام کرنے نہیں دے رہے، علی کا حق نہیں دیا جا رہا، در حقیقت جناب زہرہ یہاں سے ایک تحریک کی بنیاد رکھتی ہیں، ایک نہضت چلاتی ہیں، ایک موومنٹ سٹارٹ کرتی ہیں کہ تاکہ رہتی دنیا تک رہ جائے کہ دنیا والو قرآن کی آیت تم نے سنی ہے کہ انما اعوذکم واحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اللہ کہہ رہے رسول سے کہ یہ کہہ دو، نصیحت کیا ہے، قیام کرو، دو ہو یا ایک ہو، علی مجھے پتا ہے آپ نہیں آ سکتے، ابو الحسن آپ پر پابندی ہے، حسنین نہیں جا سکتے، لیکن زہرہ جائے گی، اور جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے در حقیقت شجاعت کے وہ جوہر دکھائے، خطابت کے وہ انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک در حقیقت دنیا کو حق و حقیقت کا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ ملکی درودی سلوات سے بھی بچیاں بھیجیں گی آپ لوگ، سلوات بھیجنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کیا، صرف یہ بھیجیں گے آپ لوگ، نہیں بھیجیں گے سلوات سے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سردار قلوب میں نظر آتی ہے، جس کو رہبر نے کہا یہ سردار قلوب تھا، دلوں کا بادشاہ تھا، جس کی محبت کو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، خدا ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر خدا ایسا کر دے تمام چیزوں سے ڈرتی ہے۔ یہ سردار قلوب، یہ مرد آسمانی کے جس کی برسی کے ایام ہے، یہ بھی ایسے ہی تھا۔ قیام کیا داعش کے خلاف، بڑی طاقتوں کے خلاف قیام کیا، اور ایسا قیام کیا کہ داعش کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ کیسے انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے؟ آج چاہتا ہوں کہ جناب زہرہ کے کلام کی روشنی میں اس جوہر کو، اس حقیقت کو کہ جو قیام فاطمی میں بھی موجود ہے اور قیام سردار قلوب میں بھی موجود ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اس استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ، سبات قدم کے ساتھ راہ حق میں ڈٹ جائیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم ایک جگہ اسٹینڈ لیتے ہیں، موقف تیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور پھر ہٹ جاتے ہیں اور پسپا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ہمارے اندر وہ جان نہیں تھی کہ ہم قائم رہ سکیں۔ یہ جان کہاں سے آئے، یہ طاقت کہاں سے آئے، یہ اسپرچ پاور کہاں سے آئے؟ عزیز گرامی، یہاں پہ میں لانا چاہتا ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں دو تین آپ کی خدمت میں عرض کروں دعائیں ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ جو ہمارے مد نظر رہنی چاہیے۔ بس میں نے عرض کیا کہ جناب زہرا نے نصیحت کی ہے، معاشرے کو نصیحت کی ہے، ان افراد کو نصیحت کی جو مدعی ہیں قیادت کے رسول اللہ کے بعد، جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نائب رسول ہیں، ہم جانشین رسول ہیں، ہم خلیفہ رسول ہیں۔ جناب زہرا نصیحت فرما رہی ہیں، خبردار کر رہی ہیں۔ خوب، یہ چیز، یہ استقامت کہاں سے آئی؟ کہ اپنا سب کچھ اس راہ نصیحت و وعظ میں، کہ جو امت کے لیے بیان کر رہی ہیں، سب کچھ قربان کر دیں۔ خوب، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو معنی دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو در حقیقت حقیقت سے آشنا کرتی ہے۔ یہ جو میں نے کہا معنی دیتی ہے، معنی سے کیا مراد ہے؟ یعنی حقیقت۔ مثلا آپ کو ایک لفظ، مثلا میں کہوں کہ متاسفانے، مثلا فارسی کا ایک لفظ ہے، خوب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے کہ متاسفانے کا مطلب کیا ہے؟ خوب آپ نہیں سمجھ سکتے، جب اس کا معنی پتہ چلے گا تو آپ کو دیکھو متاسفانے کا مطلب ہے افسوس ہے، قابل افسوس ہے۔ اب آپ کو معنی پتہ لگے متاسفانے یعنی افسوس ہے، یعنی اب آپ اس کی حقیقت تک پہنچ گئے۔ لیکن اگر معنی نہیں پتہ ہوتا، میں کہتا تھا متاسفانے متاسفانے، آپ کہتے پتہ نہیں کیا متاسفانے متاسفانے کر رہے ہیں آپ صاحب۔ بس جب حقیقت کا علم ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان معنی حاصل کر لیتا ہے۔ کیا چیز ہے جو انسان کو معنی عطا کرتی ہے، حقیقت عطا کرتی ہے؟ وہ ہے خدائیت، وہ ہے للہیت، وہ ہے خدا سے رابطہ و توسل، جو جناب زہرا کی سیرت میں نظر آ رہا ہے۔ دعا کے آٹھ پہلو ہیں جو علماء اخلاق نے بیان کیے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ذکر کروں گا، اور پھر جناب زہرا کی دعا کے چند جملے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلا نقطہ جو انسان کو دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، خود اس سے پہلے کہ یہ کہوں، دعا یعنی پکارنا، دعا یعنی خدا کو پکارنا۔ خود پکارا کسے جاتا ہے؟ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ بس دعا کیا ہے؟ اے خدا میں ڈوب رہا ہوں۔ خوب، ہم یہ مسجد میں ممر کے بیٹھے ہم دعا کریں، ہم ڈوب رہے ہیں، یہ سیلاب ہے یا طوفان ہے؟ بظاہر تو یہ پانی نہیں ہے، یا کوئی سیلاب بھی نہیں آ رہا، یا کوئی طوفان بھی نہیں آ رہا، پر دعا یعنی خدا کو پکارنا، ہیلپ لے، او گاڈ ہیلپ می، اے خدا میری مدد کرو۔ ہاں، یہ ظاہری طوفان و سیلاب نہیں ہے، یہ وہ سیلاب ہے، یہ وہ طوفان ہے جو ایمان کو نابود کرنے والا ہے، اور ایمان کی نابودی کا سیلاب شیطان کے حملے ہیں۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا میں سیلاب لے کے آؤں گا، میں حملہ کروں گا، میں جنگ کروں گا، ان سے مسلسل جنگ کروں گا، کنٹینیوسلی ان سے لڑوں گا، ان کے ایمان کو نابود کروں گا۔ بس یہ حملہ شیطان کا مسلسل ہونے والا ہے۔ بس ہر وقت انسان کو ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے، پکار، اے اللہ مجھے بچا، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ،
بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک فوجی میدان جنگ میں لڑ رہا ہے, اس کے اسلحہ ہے, وہ دشمن کو مار رہا ہے, نشانے لگا رہا ہے, گولہ مار رہا ہے, لیکن اگر پیچھے سے اسلحہ آنا بند ہو جائے, ایمونیشن کی رصد و سپلائی رک جائے, یہ مر جائے گا, یہ شہید ہو جائے گا, یہ مارا جائے گا, یہ ہلاک ہو جائے گا, یہ نابود ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو اسلحہ مل رہا تھا, جس سے مقابلہ کر رہا تھا, مسلسل دشمن کو موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ یہ اس پہ حملہ کرے, بلکہ یہ پہلے حملہ کرتا تھا, دشمن بچا رہا تھا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو چھپائے ہوا تھا. اب اس کا اسلحہ ملنا بند ہو گیا, اب کیا ہوگا, اب دشمن حملہ کرے گا, اب جو حملہ کرے گا وہ چاہے گا اس کو نابود کر دے, اس نے مجھے ستایا ہے, اس نے مجھے پیچھے چھپنے پہ مجبور کیا, یہ مجھے ڈیفینس پوزیشن میں لے گیا ہے, میں اس پہ حملہ کروں گا. خوف شیطان قبل اس کے کیا ہم پہ حملہ کرے, ہم اپنے بچاؤ کا انتظام کریں, ہم سپر قرار دے, ہم ڈھال بنائیں. جناب زہرا یہی فرما رہی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا پتہ دیتی ہیں, معنی دیتی ہیں, حقیقی رنگ عطا کرتی ہیں کہ ایک مرد در حقیقت خدائی مرد بنے, ایک زن در حقیقت خدائی زن بنے. بس دعا یعنی پکارنا. بس ہم یہاں بیٹھے ہیں, کوئی طوفان نہیں ہے, آندھی نہیں ہے, سیلاب نہیں ہے, مگر یہاں پر شیطانی سیلاب ہے, شیطانی طوفان ہے, فکروں کا طوفان ہے, گمراہی کا طوفان ہے, خیالات کے بگڑ جانے کا سیلاب ہے. بس خدا سے دعا کرے, خداوندہ بچا, اللہم یا اللہ, یہ کیا دعا یہاں سے آغاز ہوتی ہے. بس دعا کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے, خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. میں کسی کو پکاروں, مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے کسی ضرورت ہو کہ مثلا بہت بھاری چیز اٹھانی ہے, میں اس بچی سے کہوں یا اس بچے سے کہوں میری مدد کرو, آپ کہیں گے کہ آپ نے غلط شخص کو مدد کے لیے پکارا ہے, اس میں طاقت و قدرت نہیں ہے کہ اس بھاری میز کو اٹھا سکے. بس مجھے معرفت ہونی چاہیے کہ میں کس سے مدد کے لیے پکار رہا ہوں. دعا یعنی معرفت الہی, پہچان خداوند عالم کی. کس چیز کی پہچان؟ کہ کس سے مدد لوں, جو عالم کل ہے, جو قادر کل ہے, جو مالک کل ہے, جو رازق کل ہے, اس سے مدد لی جائے. اسی لیے دعا کیا ہے, آئمہ کی دعا دیکھیں, اللہم اللہم اے اللہ اے اللہ, یعنی جانتے ہیں کہ کس سے مدد لی جائے. ایک بس معرفت الہی حاصل ہوتی ہے, خدا کی معرفت پہچان ہوتی ہے. دو, نبی اور آل نبی کی معرفت حاصل ہوتی ہے. دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے خدا محمد ان کے آل درود بھیج, نبی کو بھی پہچانوں اور آل نبی کو بھی پہچانوں. تیسرا کیا ہے, اپنی ناتوانی کا, اپنی کمزوری کا, اپنے فقر کا احساس ہوتا ہے. خب میں کہہ رہا ہوں کہ میری مدد کرو تاکہ اس ٹیبل کو اٹھا سکوں, یعنی میں ناتوان ہوں, میں کمزور ہوں, کسی کو پکار رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ مجھے احساس ہے کہ میں یہ تنے تنہا کام نہیں کر سکتا, مجھ میں طاقت و قدرت نہیں ہے, مجھ میں پاور نہیں ہے. بس انسان دعا کے ذریعے سے کیا کرتا ہے, جب کہتا ہے اے اللہ, یعنی کہتا ہے اے اللہ میں فقیر ہوں, میں کمزور ہوں, میں ناتوان ہوں, میں نہیں کر سکتا, شیطان کے مقابلے میں جنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو نہ مجھے بچائے. چوتھا فائدہ کیا ہے, خدا کو وکیل قرار دیتے ہیں. آپ کا کوئی کیس ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, وکیل کہتے ہیں وکیل صاحب میرا کیس لڑ گیا, آپ بیٹھ جاتے ہیں, وکیل لڑ رہا ہوتا ہے, میرا موکل جج صاحب اس کا مسئلہ یہ ہے, اس میں یہ الزام لگائے گا, آپ خاموش ہوتے ہیں, وہ دلائل دے رہا ہوتا ہے. خوب جیسے شادی میں ہوتا ہے, شادی میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک مولانا کو وکیل قرار دیتے, ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے, وہ اجازت لیتا ہے, کیا میں آپ کی طرف سے سیگے جاری کروں, لڑکے سے بھی اجازت لیتا ہے, ایک مولانا لڑکی سے اجازت لیتا ہے, دونوں سے اجازت لے کر یہ دونوں وکیل کیا کرتے ہیں, دونوں کی طرف سے سیگے پڑھ رہے ہوتے ہیں. خوب وکالت کیا ہے, اپنا کام دوسروں کو سونپ دینا. خدا وکیل بنانے کا کیا مطلب ہے, یعنی اے خدا ہم تجھے وکیل بناتے ہیں, نعم الوکیل کہاں ہے, وکالت کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور نعم, یعنی سب سے خوبصورت ترین اگر وہ کام کرے گا وہ خود عالم کی ذات ہے. اس لیے اسے علم ہے کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے, میرے بندے نے مجھے پکارا ہیلپ کے لیے, مدد کے لیے, خدا میری مدد کر, تو آ میرے بندے جب تو میری بات سنے گا تو میں بھی تیری بات سنوں گا, اے بندے جب تو میری اطاعت کرے گا تو میں تیرا وکیل بن جاؤں گا, تیرا مقدمہ خود لڑوں گا, تیری مدد خود کروں گا, دشمن کے مقابلے میں تجھے ہتھیار دوں گا. خود دشمن کے مقابلے میں کیا ہے ہتھیار, دعا, الدعاء سلاح المؤمن, خدا بہترین ہتھیار دے رہا ہے, سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اب دعا کے فائدے میں بتا رہا ہوں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نبی اور آل نبی کی معرفت. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اپنے ذاتی فقر اور عجز و نیاز اور ناتوانی کمزوری کی معرفت ہے. بس چوتھا کیا ہے؟ خدا کو وکیل بنانا. بس خدا کہے تم نے میری بات سنی, میں تمہارا وکیل بنوں گا, اب تمہیں میں سپورٹ کروں گا, مدد کروں گا. پانچواں کیا ہے؟ خدا سے وابستہ ہو جانا, تعلق قائم کر لینا. آپ دیکھو کہ بچے گلی کوچے میں لڑ لیتے ہیں آپس میں, باہم دست و گربا ہو جاتے ہیں, پھر یہ بچے دوڑ کے جاتے ہیں اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو بلا کے لاتا ہے. خوف پہلے تو ڈر رہا تھا, اب جب باپ کی انگلی پکڑ لی اس نے تو اب یہ شیر ہو کے جائے گا, میں اپنے باپ کے ساتھ آ رہا ہوں. توجہ کی آپ نے, یہ کوئی بڑا ہے میرے ساتھ. انسان اس کاروبار دنیا میں, اس دنیا میں شیطان سے جنگ لڑا, شیطان کہتے ہیں نابود کر دوں گا, مار دوں گا, ختم کر دوں گا, ایمان ختم کر دوں گا. ہم نے کیا کیا؟ ایک بڑے کو پکڑ لیا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ اکبر ہے. بس خدا سے جڑ جانا ہے, پھر خدا کی نمائندوں سے جڑ جانا ہے, ولی زمان سے جڑ جانا ہے, امام زمانہ سے مدد لینا ہے, رسول اللہ سے مدد لینا ہے. رسول سے اور امام سے مدد لینا ہی اللہ سے مدد لینا ہے. بہرحال یہ طے شدہ امر ہے, اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. خدا سے تعلق ایک قائم ہوتا ہے, وابستگی قائم ہوتی ہے. خدا تیرا ہاتھ پکڑ لیا, تجھے وکیل بنا لیا, تجھ سے ہیلپ اور مدد چاہ رہا ہوں. ایک اور نقطہ کیا ہے کہ اگر دعا میں تسبیح کے الفاظ ہوں تو یہ تسبیح کے مثلا الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر, یہ الفاظ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے کمال میں اضافہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کو پہچان کے کہہ رہے ہو کہ اے اللہ تو کامل ہے, تو ناقص نہیں ہے, تو قادر ہے, تو کمزور نہیں ہے. بس ہماری کیا, ہماری در حقیقت کمال میں اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں جو ہر تھوڑی دیر بعد ان کو ضرورت ہوتی ہے اپ ڈیٹ کرنے کی. خود بخود اپ ڈیٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری کہ آپ انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں, رشتہ جوڑ لیں انٹرنیٹ سے. جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں بہت ساری جو فائلیں ہوتی ہیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جناب ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, آپ اوکے کرتے ہیں, فائلیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں اور آپ کا جو ایپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے, نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کا بھی ایک در حقیقت ایک انٹرنیٹ ہے جس کے توسط سے ہمارے ایمان کی فائلوں کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. اگر ہمارا ایمان اپ ڈیٹ نہ ہو یہ ناکارہ ہو جائے گا, اس کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہر کچھ گھنٹوں بعد اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ فجر کے وقت اپ ڈیٹ کرو نماز فجر سے, ظہر و عصر کے وقت اپ ڈیٹ کرو نماز ظہر و عصر سے, مغرب و عشاء کے وقت مغرب و عشاء سے اپ ڈیٹ کرو. یعنی روزانہ تمہیں پانچ ٹائم اپنے ایمان کی فائلوں کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. اپ ڈیٹ نہ کیے شیطان حملہ آور ہوگا, شیطان تمہیں نابود کر دے گا, شیطان تمہارے دین کو نقصان پہنچائے گا. اس کے لیے روزانہ پانچ مرتبہ, کم سے کم پانچ مرتبہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. طریقہ کیا ہے؟ جڑ جاؤ اللہ سے. یہ جیسے ہی تمہارا رابطہ اللہ کے انٹرنیٹ سے وہ نماز سے ہوا اللہ اکبر, فوراً ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہوئی, فوراً اینٹی وائرس آپ کا ایکٹیو ہو گیا. اب جو وائرس آئے گا, اب جو شیطان آئے گا, اب جو دھوکہ دے گا, اب جو گناہ کروانا چاہے گا, آپ کہیں گے میرا اینٹی وائرس اپ ڈیٹ ہو گیا, میرا ایمان اپ ڈیٹ ہو گیا, میں گناہ نہیں کروں گا. کچھ ہفتے کی عبادات ہیں وہ ڈاؤن لوڈ, نماز جمعہ خود کچھ مہینے کی, کچھ سالوں کی ہیں. یہ ایام فاطمیہ در حقیقت ایمان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. محمد آل محمد خداوند عالم کا وہ واسطہ انٹرنیٹ ہیں کہ جن کے ذریعے سے جیسے ہی ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے فوراً ہمارا ایمان, ہماری شجاعت, ہمارا علم, ہماری بصیرت, ہماری شجاعت, ہماری سخاوت, ہماری ہر چیز اپ ڈیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. بس خدا سے جڑ جانا ہے. بس تسبیح ہوگی تو یہ کمال کے لیے ہوگی. اگلا نقطہ کیا ہے؟ حالت تضرع و زاری. انسان معمولاً خوشی میں غلطی کرتا ہے, انسان افسردہ ہوگا غلطی نہیں کرے گا, لیکن معمولاً خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے. جی
غلطی کر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا ہے، اپنا نقصان ہی دوسرے کے نقصان کر دیتا ہے۔ حالت تضرع زاری انسان میں وہ حالت پیدا کرتی ہے کہ انسان متوجہ رہتا ہے، انسان چوکنا رہتا ہے۔ یہ وہ نکات تھے۔ اب میں آتا ہوں تیسرے حصے کی جانب کہ جس میں جناب ظاہر السلام اللہ علیہ کی اس دعائیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ملی درود بھیجی محمد وعلی محمد پر۔ اللهم فرغنی لما خلقتنی له، اے اللہ مجھے وہ وقت اور ٹائم دے دے، مجھے فارغ کر دے اس چیز کے لیے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا۔ فارغ کر دے مثلا کوئی کام کر رہا ہے، میں کہوں میں ان کو فارغ کرو، یعنی ان کی چھٹی کرو، چھٹی کرو، ان کو وقت دے دو کہ ان کا کام ہو گیا۔ فراغت کسے کہتے ہیں؟ فراغت کے اوقات، یعنی وہ اوقات جس میں آپ کوئی کام نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں نا بھائی فراغت کے اوقات میں کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ فراغت مثلا میں سوتا ہوں، مثلا میں کتاب پڑھتا ہوں، مختلف ہابیز ہوتی ہیں نا۔ فراغت کے اوقات یعنی جس میں انسان فارغ ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے یعنی کوئی ڈیوٹی اور نہیں ہوتی اس کی، جو چاہے کام کرے۔ جناب ظاہر کہ اے خدا مجھے فارغ کر دے، وہ اسپیشل ٹائم دے، وہ اسپیس دے، وہ وقت دے کہ جس میں میں وہ کام کروں کہ جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے خلقت دی ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ دعا کسے کرے؟ خدا سے، اللہم سے، یعنی وہی خدا۔ یہ سات آٹھ نکات جو میں نے بیان کی، سات نکات یعنی وہی آپ مد نظر رکھیں۔ اللہم، اے اللہ فرغنی، مجھے فارغ کر دے، مجھے ایسا ٹائم دے کہ میں اپنے آپ کو مصروف، بیجا مصروف نہ رکھوں، بلکہ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے بھی ہو کہ میں دیکھوں میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، یہ گھر کی ذمہ داریاں کیوں ہیں، یہ بچوں کی تربیت ہمارے ذمہ کیوں ہیں، ان سے اسلام ہم سے جو یہ کام کروانا چاہتا ہے، آخر اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مثلا بہت سی بچیاں کہتی ہیں مولانا یہ بچے جو باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کے لیے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے۔ ہو، میں نے کہا کہ ہر گول چیز جو ہے وہ اخروٹ نہیں ہوتی ہے، ہر گول چیز اخروٹ نہیں ہوتی، ہر کالا پرندہ کوا نہیں ہوتا۔ واضح سی بات ہے، ہر کالا پرندہ کوا نہیں، کوا الگ ہے، کالا ہوتا ہے، لیکن ہر کالا پرندہ کوا ہوتا ہے نہیں۔ ہر گول چیز اخروٹ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ توجہ رکھیے کہ نیبو بھی گول ہوتا ہے، تو نیبو کیا اخروٹ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح آپ کہیں گے مولانا ہم بھی باہر جا کے کھیلیں گے جتنے لڑکے کھیلتے ہیں، اکثر لوگ بچیاں سوال کرتی ہیں، ہو یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ہر گول چیز اخروٹ نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک گاڑی کا ہینڈل ہے جو گول ہوتا ہے، اور ایک گاڑی کا پہیا ہوتا ہے۔ اب ہینڈل کو گاڑی کی جگہ لگا دیں، گاڑی کے پہیے کی جگہ لگا دیں، اور پہیے کو ہینڈل کی جگہ لگا دیں، گاڑی چلا سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ آپ کی ذمہ داری خداوند عالم نے آپ کی جسمانی ساق کے تحت ایک اور طرح سے مقرر کی ہے۔ لڑکوں کی، مردوں کی ذمہ داری ایک اور انداز سے مقرر کی، ان کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے۔ اسلام آپ کا مخالف نہیں کہ آپ اسپورٹ میں نہ جائیں، ورزش نہ کریں، ہاں اس کی چار دیواری ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی نامحرم موجود نہ ہو، وہ آپ ایکٹیویٹیز کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کی طرح آپ معاشرے میں نکل کر مثلا بغیر کسی قید و شرط کے جائیں اور کہ جناب ہم اس طرح کھیلنا چاہتے ہیں، اس طرح ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے، ہر گول چیز جو ہے وہ اخروٹ نہیں ہوتی، پہیا بھی گول ہے، ہینڈل بھی، گاڑی کا ہینڈل بھی گول ہے، لیکن کیا ہر گول چیز کو پہیے کی جگہ لگایا جا سکتا ہے؟ گھر میں سینی گول ہوتی ہے، آپ پہیے کی جگہ لگاتے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہو، آپ کا چکلا بیلن جو ہوتا ہے جس پہ آپ روٹیاں ملتے ہیں، وہ بھی گول ہوتا ہے، وہ چکلا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی گول ہوتا ہے، پہیے کی جگہ لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا۔ بس خدا مند نے آپ کو کچھ ڈیوٹیز دی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہم فرغنی، اے خدا مجھے وہ ٹائم دے، وہ وقت دے کہ میں سوچوں اپنی ذات کی طرف میں کیا ہوں۔ لما خلقتنی لہ، اے خدا جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ یہاں پر تین اسٹیپ بیان کروں بہت تیزی کے ساتھ، تین مراحل بیان کیے ہیں اساتید اخلاق نے، ایک ہے تخلیہ، ایک ہے تحلیہ، ایک ہے تجلیہ یا تجلیہ۔ تخلیہ کیا ہے؟ خالی کرنا، اسپیس چھوڑنا، اسپیس بنانا۔ خوب، مثلا تخلیہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو بادشاہ کہتے تھے تخلیہ تخلیہ تخلیہ، یعنی
جتنے بھی یہاں سپاہی کھڑے سب چلے جائیں، میں مثلا وزیر سے کوئی مشاورت اور مشورہ کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. تخلیق یعنی اکیلا ہونا، تخلیق یعنی خالی کرنا. تخلیہ اخلاقی طور پہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے دل کو، اپنے دماغ و فکر کو برائیوں سے خالی کرنا، گناہوں سے خالی کرنا. جب آپ برائیوں سے، گناہوں سے اپنے دل اور روح اور فکر کو خالی کریں گے، اب اس میں کیا ہے؟ تحلیہ آئے گا. تحلیہ حلیت سے، یعنی زینت دینا. مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، یہ گندا نجس ہے اندر سے، خوب اس میں پانی پینے کا طریقہ ہے، اس کو دھوئیں، اس کو تخلیہ کریں، اس کو پاک کریں، پھر اس میں جو پانی ڈالیں گے، شربت ڈالیں گے، چائے ڈالیں گے، وہ آپ پی سکتے ہیں. انسان کا دل اور روح بھی تخلیہ چاہتا ہے. آپ کا موبائل بھی تخلیہ چاہتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد نوٹیفیکیشن آئے گا، آپ کی میموری بھر رہی ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں. آپ تخلیہ کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر کے. وہ ڈیلیٹ کرنا کیا؟ تخلیہ کرنا ہے، اسپیس فراہم کرنا ہے. تخلیہ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس کے بعد آتا ہے تحلیہ، زینت دینا. خوب پہلے آپ کپڑے دھوتے ہیں، بعد میں استری کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا پہلے استری کے لیے بعد میں کپڑے دھو رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ پہلے آپ کپڑے دھوتے ہیں، بعد میں استری. پہلے آپ ہنڈیا دھوتے ہیں، بعد میں سرن بناتے ہیں. پہلے تخلیہ کریں، پاک کریں، اب اس میں تحلیہ ہے، یعنی زینت دیں. تو پہلی منزل کیا ہے آپ کی؟ آپ تخلیہ کریں، گناہوں سے پاک ہوں. دوسری کیا ہے؟ آپ جو ہے تحلیہ کریں، اچھی چیزوں کو اپنائیں. اب تیسرا مرحلہ آتا ہے تجلیہ یا تجلیہ، یعنی اب یہاں پر خداوند عالم کا نور آپ کے دل پہ چمکے گا. شہید قاسم سلیمانی کا کردار یہ تھا اس قیام فاطمی کے ذیل و ضمن میں کہ تخلیہ کیا اس نے انفرادی اور اخلاقی طور، روحانی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا، اپنے اندر سے، اپنی فکر سے، اپنی آئیڈیالوجی گناہوں کو نکالا. اب اسے تحلیہ کیا، نماز شب شروع کی، مناجات شروع کی، خدا کے لیے کام شروع کیا، مستضعف اور ستم دیدہ اور مظلوم عوام دنیا کے لیے کام کرنا شروع کیا. یہ تحلیہ ہے. میں جہاد کروں، تحلیہ صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، تحلیہ صرف خوشبو لگانا نہیں ہے، تحلیہ صرف اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے. تحلیہ کیا ہے؟ تحلیہ ایک اخلاقی ہے کہ اجتماعی ہے. قاسم سلیمانی کا تحلیہ اور تخلیہ اجتماعی بھی تھا، انفرادی بھی تھا. گناہوں سے بچا، خود کو بچایا. تحلیہ اپنے آپ کو زینت دی، پھر اپنے معاشرے کو بھی زینت دی. اب جو تخلیہ اور تحلیہ کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، زینت دیتا ہے، وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ معاشرے کو بھی بچاتا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ معاشرے سے گندے جراثیم کو نکالنا شروع کیا، داعش کو نکالا، القاعدہ کو نکالا، دشمنوں کو نکالا، انسانوں کو قتل کرنے والوں کو صفایا کیا، قلا قما کیا، نکالو ان کو تاکہ ظرف انسانیت تحلیہ پا سکے. جب تخلیہ ہو گیا، اب تحلیہ کی منزل آ رہی ہے. سردار قلوب نے کیا کیا؟ اب تحلیہ کی منزل کیا آ رہی ہے؟ اقوام قیام کر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ لہرا رہی ہے لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس، سورج کی شے پہ دن کی بھی بباک ہو گئے. وہ جو بباک تھے، جو معذرت چاہتے، جو باک رکھتے تھے، جو ڈرتے تھے بڑی طاقتوں سے، آج کیا ہوا؟ وہ قاسم سلیمانی کی قیادت اور اس کے جہاد کو دیکھ کر بے باک ہو گئے، بے خطر بے خوف ہو گئے. حوثیوں کو دیکھے، کس طرح یمنی کو دیکھے، کس طرح در حقیقت سعودیوں کی نیندیں حرام کرتی ہیں. وہ سعودیاں جو کہہ رہے تھے کہ چٹکی بجاتے ہی ان حوثیوں اور یمنی کو فائدہ صفایا کر دیں گے، وہ اسرائیل جو سمجھ رہا تھا کہ ہم در حقیقت کیا کریں گے، ان فلسطینی کو نابود کر دیں گے، بحرانیوں کو نابود کر دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ نہیں، تم سمجھ رہے تھے تخلیہ، یہ تخلیہ کچھ اور ہے، یہ تحلیہ ہے. اب کیا ہے؟ اب یہاں سے ایک زینت سامنے آ رہی ہے. زینت کیا؟ یعنی اسلامی مقاومت کا مہا سامنے آ رہا ہے، ریزسٹنس کا مہا سامنے آ رہا ہے. پوری دنیا میں حالات گمبھیر ہو رہے ہیں، ریزسٹنس آ رہی ہے، مقاومت آ رہی ہے، مزاحمت آ رہی ہے، مشکلات کا سامنا ہے. امریکہ کو فرار کرنا پڑ رہا ہے، کئی ٹریلین ڈالر یا 13 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکہ کو. کس نے کیا؟ قاسم سلیمانی نے، اس مرد مجاہد، اس مرد آسمانی نے. اس نے کہا میں صرف خوشبو لگا کر، یہ نماز شب پڑھ کر، در حقیقت تخلیہ کرنے والا نہیں ہوں، میں معاشروں کا تخلیہ کرنے والا ہوں، میں صرف مثلا خوشبو لگا کر نماز پڑھنے والا تخلیہ کرنا نہیں چاہتا، میں انسانی معاشروں کو در حقیقت تخلیہ کی منزل پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. یہ ہے قاسم سلیمانی. جناب زہرا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے انفرادی نصیحت کی، اجتماعی نصیحت کی، تخلیہ کیا ہے امت کا، برائیوں کی طرف متوجہ کی، نکالو اپنے اندر سے برائیاں اے جامع مسلمان، اے مسلمان معاشرہ سوسائٹی، تمہیں خطرہ ہے، تم رسول کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا کہ شیطان تمہارے پیچھے نہیں آ سکتا ہے، لہذا تخلیہ کرو، برائیوں کو دور کرو. اب یہاں پر تمہارے بعد اگلی منزل کیا ہوگی؟ تخلیہ ہوگی، خدا کی نعمتوں کا نزول ہوگا. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے تخلیہ کیا، گناہوں سے بچے، نکالا، خدا نے کیا کیا؟ تخلیہ. جب انہوں نے کیا، اب یہ تجلی آ رہی ہے، تجلی آ رہی ہے یعنی قیام کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف، جو ان کو مارنے والا تھا، جو ان کو قتل کرنے والا تھا، جو ان کو زد و کوب کرنے والا تھا، جو ان کو غلام اور زنجیروں میں جکڑنے والا تھا، اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ ہے تجلی حضرت موسیٰ کی قوم کی. قاسم سلیمانی کے قیام میں تجلی کیا ہے؟ تخلیہ و تحلیہ انفرادی و اجتماعی کے بعد وہ تجلی یہ ہے کہ قومیں کھڑی ہو رہی ہیں، قیام کر رہی ہیں. مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل نعرے لگا رہی ہیں، ہر اس طاقت کو مرد آباد کہہ رہی ہیں کہ جو انسانیت کے مد مقابل کھڑا ہے، ہر اس طاقت کو در حقیقت ان پر لرزت آ رہی ہے جو انسانیت کے دشمن. یہ وہ تجلی ہے. انفرادی طور پر قاسم سلیمانی کے دل پر نور خدا کی تجلی تھی، جس طرح جناب زہرا خود تجلی خدا ہے، نور خدا ہے اور خود تجلی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روح زمین پر. اور جب تجلی ہوتی ہے، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی شمیں، اس کی روشنی پھیلتی ہے، ہر چیز کو منور کر دیتی ہے. جناب زہرا نور خدا ہے، نور خدا سے آپ کا وجود ہے. جب یہ نور چمکتا ہے، جب یہ نور تجلی کرتا ہے عالم انسانیت پر، یہ خطبہ فدق دیتا ہے، یہ دعائیں دیتا ہے، یہ مناجات دیتا ہے، یہ تجلی کرتا ہے. یا یہ تجلی کبھی حسن کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی حسین کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی زینب بن کر در حقیقت یزیدیت کی تاریکیوں کو مٹا دیتی ہے. یہ وہ تجلی ہے جناب زہرا کی. جب اس اسلامی معاشرے پر جناب زہرا کے آفتاب و مہتاب کی تجلی ہوئی تو در حقیقت کیا ہوا عزیزان کرامی؟ تیریگیاں مٹ گئیں، ظلم مٹ گیا، نفرتیں ختم ہو گئی. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے جناب زہرا کہ اللہم فرغنی لما تحب و ترضا، خداوندہ مجھے وقت دے دے اس چیز کے لیے کہ میں اپنا آپ کو پاؤں. میری محترم بہنوں، دن رات آپ کے پاس بہت کام ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ وہ کام کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپرد کیا ہے، کہ آپ وہ ڈیوٹیاں انجام دے رہی ہیں جو جناب زہرا نے آپ کی لگائی ہے، کہ آپ وہ ذمہ داریاں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کو عطا کی ہیں آپ وہ انجام دے رہی ہیں. یا اسی طرح ہر وہ لوگ جو اس راہ میں اپنے خون کا نذرانہ دے گئے، جناب زہرا نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ دے دیا، جسم دیا، بازو دیا، ہاتھ دیے، پہلو دیا، بچہ دیا، عزت کو در حقیقت سامنے ڈھال بنا دیا. کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں جو جناب زہرا نے دیا؟ اللہم فرغنی لما خلقتنی لا، مجھے ایسا ٹائم دے، ایسا وقت دے، فارغ کر دے مجھے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. بس میری بہنوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. قاسم سلیمانی کا قیام و شہادت ہو، در حقیقت خدا سے جڑ جانا ہے. وہ سات نکات جو آپ کی خدمت پیش کیے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں متوجہ کرے. شب شہادت ہے. چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری مجلس متبرک ہو سکے. کلام نورانی و ذکر نورانی و یاد نورانی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور یہ ہماری عبادت بن سکے، ہماری محفل، ہماری مجلس، ہمارا یاد، تاکہ ہم اپنے شہدا کے لیے، اپنے جانبازوں کے لیے، اپنے سربازوں کے لیے، امام کے سپاہیوں کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے خدا ان کو فتح و نصرت و ظفر عطا کرے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنا سب کچھ دے دیا،
آخری جو قدم اٹھائے جناب زیدہ نے وہ قیمت ادا کی ہے ولایت کے دفاع کی، ولایت کے دفاع کی قیمت ادا کی ہے. کیا قیمت دی؟ جسم کی قیمت دی، بچے کی قیمت دی، محسن کو شہید. جلتا وہ دروازہ جناب زہرا پہ گرایا جا رہا، جناب زہرا پر جلتا وہ دروازہ گرایا جا رہا ہے. لیکن جناب زہرا کیوں قبول کر رہی ہیں؟ معاشروں کو بیدار کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، نصیحت انفرادی و اجتماعی، تاکہ لوگ حقیقت بندگی عبودیت کو پائیں، تاکہ یہ موقع جس میں علی کو آنے نہیں دیا جا رہا، یہ ولی خدا سامنے آ کر در حقیقت اس خلا کو پر کر رہی ہے. آخری دن آ گئے، جناب زہرا کے فرمائے، علی جان میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. امام علی نے بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا رشتہ داروں کے، اس کے بعد جناب زہرا کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا. جناب زہرا کہتی ہیں، اے ابو الحسن آج میرا آخری دن ہے. بس یہ سننا تھا کہ امام علی کی نگاہ آنکھوں سے آنسو پہنے شروع ہو. علی کی غمخوار کون ہے؟ علی کی مونس کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد علی کس سے درد دل کرتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے ولیہ، یہ ہے ہمسر. عزیز علی کرانی میری بہنوں، ہاں یہ ہے، یعنی علی کے لیے سننا بہت شاق تھا، بہت بہت مشکل تھا. کہا کہ علی مجھے معاف کیے گا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی، مبادہ میں نے کوئی ایسی چیز کا مطالعہ کیا ہو جس کی فراہمی آپ کے لیے سب کو. مولا کہتے ہیں، اے فاطمہ آپ اسے اجل پر اعلیٰ ہیں آپ کی شان، کہ آپ مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں پیش نہ کر سکوں. اس کے بعد فرماتے ہیں، اے علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر امام حسین کا تذکرہ کرتی ہے، اور کہتی ہے میرے حسین کو جو واقع کربلا میں شہید ہوگا، علی اس کو رونے مت دینا، علی اس کا بہت خیال رکھنا ہے، ابو الحسن اس کا خیال رکھے گا. اے علی رات کی تاریکی میں غسل دیئے گا اپنے ہاتھوں سے، اے علی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، اے علی اپنے ہاتھوں سے دفن کیے گا. میں کہوں اے بی بی، اے بنت رسول، آخر وجہ کیا ہے یہ علی کو وصیت کی جا رہی ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرا جسم بھی زخمی ہے، میرا پہلو بھی زخمی ہے، میری پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، مبادہ زینب چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو زینب یہ زخمی پہلو دیکھے، یہ نیل زدہ بازو دیکھے. اے علی آپ غسل دیئے گا، اے علی آپ کفن دیئے گا. میں کہوں جناب زہرا، اے بنت رسول، آپ کو اتنا احساس ہے بچے زخمی بدن نہ دیکھے آپ کا، ذرا کربلا آنا. ارے ایک یہی بہن ہے جو حسین کے لاشے میں آئی ہے، پامال شدہ لاشا اٹھا کے کہتی، ربنا تقبل منا هذا القربان القلیل. اے زہرا آپ کو بڑا درد تھا نا، بچے جنازہ نہ دیکھے، بچوں کو پتہ نہ چلے، بچوں نے الوداع کہا ماں کو، جنازے سے لپٹ گئے تھے، مولا علی نے ہٹایا تھا، کوہرام پپا ہو گیا ملائکہ میں، علی بچوں کو ہٹا دو ملائکہ میں، کوہرام پپا ہو گیا. کیا ہوا؟ علی نے ہٹایا. میں کہوں علی یہ مدینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، فاطمہ کا جسد طاہرہ کفن میں ہے، کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے، آپ نے بچوں کو ہٹا دیا. آپ کو معلوم ہے میری بہنوں کیا ہوتا ہے جب جنازہ خواتین میں جاتا ہے؟ خواتین لپٹتی ہیں، بچے لپٹتے ہیں، انہیں پیار سے جدا کرنا پڑتا ہے. ارے جنازہ تیار ہو گیا، زینب لپٹ رہی ہے ماں کے جنازے سے، ام کلثوم بہن کر رہی ہے، علی ایک ایک کر کے ہٹاتے ہیں، بچے لپٹ رہے ہیں. میں کہوں علی یہ مدینہ ہے، ذرا کربلا آ جانا، ایک بچی بھی ودا کرنے آئے گی ایک باپ کے لاشے کو، لیکن یہ رات کا نہیں دن کا وقت ہے. باپ کو کفن نہ ملا، باپ کا سر تن سے جدا ہے، باپ کا لاش اتنا پامال کر دیا کہ قابل شناخت نہیں ہے. اب بچی بھی ودا کرنے آئی ہے، بابا کو بچی کو جدا کیا جا رہا ہے، مگر کوئی زینے سے لگانے والا نہیں، کوئی تماچے مارتا ہے کوئی.
آپ کو اس اپنی دختر عظیم کا واسطہ، اس کے پہلو شکستہ کا واسطہ، اس کے نیل زدہ بہادر کا واسطہ، اس کے سخ شدہ محسن کا واسطہ، یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ جناب زہرہ کے مصائب کا، اس امت سے اعلیٰ مشقت کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آباد میں شریک فرما، ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، دشمنان دین و پاکستان کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو متحد اور فتح و ظفر عطا فرما، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، سعودی عرب اور جہاں جہاں دشمنان دین و عزاداری در حقیقت سازش کر ان کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ ہماری بہنوں کو تربیت کے گام میں اور میدان میں کامیابی عطا فرما، امام زمان و جناب زہرہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، تمام شہداء، شہداء پاکستان، شہداء عزاداری اور ان دونوں شہداء اور ان کی پوری ٹیم کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔